نمدان مسلح سلح کریں عوض باللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. گزشتہ اتوار اعمال کے اخلاص پر گفتگو ہو رہی تھی. جو کچھ آج کل ہمارے احوال ہو گئے ہیں اس پر ایک بڑا پرانا لطیفہ یاد آ گیا. وہ بات تو میں امجد اسلام امجد صاحب میں یہ لطیفہ تو لطیفے کے طور پہ سنایا تھا, لیکن یہ ہمارے حالات پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے. دو دوست تھے, ایک ہندو اور ایک مسلمان, سنگاپور میں. وہ ایک شام کو باہر نکلے اور انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کیا. اتفاق سے وہاں اس وقت ہوا بند تھی, تو سنگاپور کا ویدر خاصا ہاٹ اینڈ ہیومڈ ہوتا ہے. اگر ہوا بند ہو جائے تو خاص تکلیف دہ ہے. تو یہ چونکہ ڈرنک کر رہے تھے تو انہیں گرمی اور بھی زیادہ محسوس ہوئی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی اسکائی اسکریپر بلڈنگ پر, جو 110 اسٹوری ہائی بلڈنگ ہے, اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں کہ وہاں ہوا نہ ہونے کے باوجود ہوا لگتی رہے گی. تو وہ لوگ دونوں دوست لفٹ میں بیٹھے اور ایک ایسی بلڈنگ جو 105 اسٹوریز ہائی تھی اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرنے لگے. وہاں ہوا چل رہی تھی سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا ٹھنڈی, تو اس سے ان کا نشہ دو چند ہو گیا. اب جب مسلمان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو عام طور پہ خدا زیادہ یاد آتا ہے. تو مسلمان نے ہندو سے کہا کہ کیا تم اپنے بنائے ہوئے دیوتاؤں کو پوچھتے ہو؟ تو مسلمان ہو جاؤ اور ایک رب کی پوجا کرو, ایک رب کی عبادت کرو. تو ہندو بھی نشے میں تھا, اس نے اپنے بھگوان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. تو ان دونوں میں بڑی زوردار بحث چلی. تو جب دونوں نے ریلائز کیا کہ بحث میں جیت نہیں پا رہے, تو انہوں نے کہا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں, تو اگر میرا رب سچا ہے تو میں بچ جاؤں گا, بچا لے گا رب مجھے, اور اگر تمہارا بھگوان سچا ہے تو تمہارا بھگوان تمہیں بچا لے گا. تو ہندو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, منظور ہے یہ شرط. مسئلہ یہ آن پڑا کہ پہلے کون چھلانگ لگائے. تو مسلمان نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں, ٹاس کر لیتے ہیں. تو جیب سے ایک کوائن نکالا اور ٹاس کر لیا, تو اتفاقا مسلمان جیت گیا. تو اب ہندو چونکہ ہارا تھا تو اسے پہلے چھلانگ لگانا تھی. تو مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم چھلانگ لگاؤ, اس کے بعد میں لگاؤں گا. تو ہندو نے اپنے بھگوان کے حضور پرارتھنا کرنی شروع کی کہ اے بھگوان, تو میری رکشا کی جو میں تیرے نام کی بلندی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں, تو اگر میں مر گیا تو تیرا نام نیچا ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا جے بھگوان اور چھلانگ لگا دی. تو ہندو کے چھلانگ لگاتے ہی مسلمان نے ہاتھ جھاڑے کہ خسکم جہاں پاک. تو وہ جو واپس آنے لگا تو خیال آیا کہ میں دیکھ تو لوں کہ ہندو کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اس بلندی سے گر کے. تو نیچے جھانکا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہندو کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو رہا تھا, اور اس نے اوپر کو ہندو نے دیکھا اور اس سے مسلمان کو اشارہ کیا کہ لگاؤ چھلانگ اب تم. تو مسلمان نے اللہ کے حضور رونا پیٹنا شروع کیا کہ یا اللہ, میں تو تیرے نام کی عظمت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا, یہ مقصد تھوڑی تھا کہ میں چھلانگ لگا دوں گا, اب میں پھنس گیا. اب تو مہربانی فرما کو فرشتے بھیج جو میری مدد کریں, اور میں نیچے جب چھلانگ لگاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے زمین پہ کھڑا کر دیں. تو اللہ کے حضور بڑی منت سماجت کرتا رہا, اور اس کے بعد छलांग लगाने से पहले एक तरफ को हाथ करके जोड़ के कहता है, भगवान तू भी मेरा ख्याल रखियो। तो ये कुछ अहवाल मुसलमानों के यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा दुनियावी काम हल होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे वो भगवान के हजूर दरख्वास्त करने से हो जाए, किसी जिन भूत चुड़ैल की पांव पकड़ने के बाद हमारा दुनियावी काम हो जाए। काला जादू हम सब जानते हैं कि काले जादू करने और कराने वाले दोनों का ईमान बातिल हो जाता है। हम फिर भी अपने दुनियावी कामों के हल कराने के लिए काले इल्म का सहारा ले लेते हैं। जैसे मैं गुज़श्ता इतवार अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक तो हमें राह हिदायत दिखाने के लिए उतारा गया था, और इंसान राह हिदायत उसी वक्त पकड़ पाता है जब उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। वो दुनिया सिर्फ माल और ज़र तक नहीं है, बल्कि दुनियावी माल और ज़र, जाहो जलाल, ओहदा, आसाइश की चीजें, औलाद, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जब हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि दुनियावी मोहब्बत किस कदर कमतर है। हमने अपनी इस रवैये को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ चीजें घर रखी हैं, बहुत कुछ जस्टिफिकेशंस और बहुत सी दलाइल हम घड़ते हैं। जैसे मैंने शायद किसी जगह ये कहा था कि एक जुमला सुनने को यह आता है कि साहब, ये जो दुआ हम करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अब इसमें भी तो दुनिया पहले है, आखरत बाद में है, और इसमें भी दुनिया हमने मांगी है। बगैर ये जाने हम इसकी तफसीर इस तरह कर लेते हैं कि दुनिया का माल और ज़र हमें बेपना अता कर दे और आखरत का माल और ज़र भी बेपना अता कर दे। ये हम नहीं सोचते कि वहां लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ उसके मायने क्या हैं, इसका असल जो लफ्जी तर्जमा अगर हम करेंगे तो उसको हम यूं कह पाएंगे कि या अल्लाह तू हमारी दुनिया भी खूबसूरत कर दे और आखरत भी खूबसूरत कर दे। अब दुनिया खूबसूरत माल और ज़र से नहीं होती है। दुनिया खूबसूरत होती है हमारे अमाल से, और अमाल भी वो जो जिनकी बुनियाद अखलास पर हो, और उन अमाल के नतीजे में जो इज्जत अल्लाह अता फरमाता है उस इज्जत का एक हल्का सा निशान हमें दिखाई देता है। जब हम लाहौर में जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब के मजार पे जाते हैं, इन्हें इंतकाल किए हुए 948 साल हो गए और इनके पास ना रहने को कंफर्टेबल कोई मकान छोड़ कमरा था, ना इनके पास खाने पीने का कोई उम्दा इंतजाम, ना पहनने का कोई उम्दा इंतजाम। सारी उम्र लोगों की खिदमत में गुजार दी, लोगों के जूते सीधे करते हुए गुजार दिए। 948 साल में आपने देखा कि बड़े से बड़ा हुक्मरान, बड़े से बड़ा अफसर गया है, वहां झुक के सलाम करता है और उल्टे पांव वापस आता है, कभी पीठ मोड़ कर नहीं आता दाता साहब की तरफ। हालांकि 948 साल में तो वहां जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की हड्डियां भी नहीं होंगी, वो भी हल हो गई होंगी जमीन में। दौलत का ये आलम है दादा साहब के पास इस वक्त कि रोजाना तकरीबन 10,000 आदमी उस लंगर पर खाना खाता है। बड़े से बड़ा शहनशाह 10,000 आदमियों को इतने 100 साल तक खाना खिला नहीं सकता। तो ये उसका एक हल्का सा नमूना है कि वो लोग जो अल्लाह की رضا حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو ایک یارڈ سٹک بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ جاننا چاہے آدمی کہ رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے. تو جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا کے آرام کو، اس دنیا کی آسائش کو، اس دنیا کے مال و زر کو حقیر جانا، تو اللہ تعالی نے اسے دنیا میں عزت عطا فرما دی. اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے فٹ میٹ بن گئے، کہ لوگ اس پر اپنے فٹ میٹ پر ہم اپنے جوتے صاف کر کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں، تو جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے، جو آدمی فٹ میٹ بن گیا، رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیٹ بنا دیا ہے. یہ گلیئرنگ ایگزامپل میں نے بھی کوٹ کی. اسی طرح اور دوسرے بزرگان دین ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائش کو کبھی کوئی اہمیت دی نہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ پانی کا بھرا ہوا خواب برتن ہو یا کوئی تالاب ہو، کوئی جوہر ہو، جب پانی اس کے اندر کھڑا رہتا ہے اور جمع ہوا رہتا ہے تو نہ صرف وہ کثیف ہو جاتا ہے بلکہ اس میں سمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس برتن میں سے، اس تالاب میں سے، اس جوہر میں سے پانی نکال دیا جائے، اس کی صفائی کر لی جائے اور پھر نہر کے ذریعے یا دریا کے ذریعے تازہ پانی اس میں داخل کر دیا جائے، تو اس میں مچھلیاں اور دوسری آبی زندگی نہ صرف جنم لیتی ہے بلکہ نوشنما پاتی ہے، اور وہ انسان کے پینے کے بھی کام آتا ہے، انسان کو نہانے دھونے میں بھی کام آ جاتا ہے. تو یہ جو دنیا کا مال و زر جو ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم اسے اپنے پاس جمع رکھ لیں تو اس کی مثال پانی میں جمع ہوئے ہوئے یا جوہر میں یا تالاب میں جمع ہوئے ہوئے پانی کسی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس پڑا رہتا ہے تو وہ کثیف بھی ہوتا ہے اور اس میں سمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ خرچ ہوتا رہے اللہ کے نام پر بندوں کی خدمت کے لیے، رشتہ داروں کے کام آتا رہے، دوستوں کے کام آتا رہے، عزیزوں کے کام آتا رہے، تو رب تعالی اس میں دولت میں تازہ پانی کی طرح تازہ دولت داخل کرتا رہتا ہے، وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. کسی صاحب نے کشف القبور کا آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے، اور کشف الصدور کا طریقہ بھی پوچھا ہے. آج کل ہم سبھی لوگ گھر میں مائکرو ویو اوون کا استعمال کرتے ہیں چیزوں کو گرم کرنے کے لیے. نہایت سہل، آسان اور کوئک طریقہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کو گرم کرنے کا. لیکن شاید نوٹ نہیں کیا کسی نے کہ جس تیزی کے ساتھ مائکرو ویو اوون میں چیزیں گرم ہوتی ہیں، اتنی تیزی سے وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں. اگر وہی سالن یا وہی کوئی کھانے پینے کی چیز اگر چولہے پر رکھ کے گرم کی جائے تو اس میں وقت تو لگتا ہے، دیر تو لگتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے کہ اس کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے، لیکن ٹھنڈی بھی پھر وہ اتنی ہی زیادہ دیر میں ہوتی ہے. تو جتنے آسان طریقے اور تیر بہادر نسخے ہیں، یہ سب مائکرو ویو اوون میں گرم کیے جانے والی چیزوں کے نسخے ہیں. روحانیت میں کوئی چیز آسان اور کوئک نہیں ہے، اور ये एक मुसलसल अमल है सीखने का रूहानियत। इसमें किसी स्टेज पर हम ये नहीं कह सकते कि मैं सीख गया। और इसका एक दस्तूर बड़ा निराला है कि जिस इंसान ने कोई भी काम, चाहे वो इबादत है या खिदमत खल्क है, वो इस तरह से किया कि उसे ये इंतजार रहा कि मुझे अब तक मिला क्या। जिस इंसान ने इंतजार किया कि मुझे मिला क्या, उसे कभी कुछ न मिला। और जिस शख्स ने ये खत्म कर दी बात कि मुझे हासिल क्या होता है, उसे सब कुछ अता हो जाता है। तो मैं लाख आपको तरीके बता दूं, और कशफुल कबूर का तरीका तो खुद मुझे भी नहीं मालूम। कशफुल कबूर हासिल हुआ तो वो ना तो मुझे कभी वहम गमान में था कि ये मुझे हासिल होगा, ना इसके लिए कोई वजीफा पढ़ा था मैंने, ना मैंने इसके लिए कोई एफर्ट की थी। मैं तो सिर्फ आवारा फिरता रहता था, तो मुख्तलिफ मजारों पे रोज हाजिरी हो जाती थी। तो सडनली एक दिन देखा कि मैं जहां फातिहा पढ़ रहा हूं, उस कब्र का तो मुंह खुल गया और उसके अंदर एक साहब हैं जो उठ के बैठ गए। मुलाकात हो गई तो यही मालूम नहीं क्या था। वो भी जहन में ये ख्याल आया कि मालूम नहीं क्या था, होता रहता ये सब। फिर एक और मजार पे जाके मैंने फातिहा पढ़ी तो उन साहब से मुलाकात हो गई। मैं यार क्या है ये, मालूम नहीं क्या होगा, किस्सा क्या है, कौन परवाह करे कि ये क्या था। तो पता चला कि वो तो कशफुल कबूर जारी हो गया है। कशफ के लिए कभी मेहनत ही नहीं की थी, कभी ना कोई तस्बीह कशफ के लिए पढ़ी ना कुछ और पढ़ा। अलबत्ता आवारगी जरूर करता रहा। एक मिलने वाले साहब से, उनकी बेगम साहबा ने मुझसे अपना मसला बयान किया, तो मैं उनसे सिर्फ बात कर रहा था कि अच्छा इसका हल सोचते हैं, कुछ निकालते हैं कि क्या है। मैं तो दुनिया भी बात कर रहा था। तो सडनली वो पता चला कि पुराने स्टाइल का छोटा सा घर है जिसके दरमियान में एक छोटा सहन है, उस पर चारपाई बिछी है और उस पर तीन मर्द बैठे हैं और उनकी बैग दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा ये क्या है, तो खुद ही जहन में आया कि ये इन खातून के भाई हैं जिनसे मुतालिक उन्होंने मसला बताया मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके भाई आपके आबाई घर में रहते हैं? कि जी हाँ। मैंने कहा ऐसा घर है और इस तरह ईंटों का छोटा घर है? कि जी बिल्कुल। तो मैंने कहा उसमें छोटा सा सहन है? कि जी। तो मैंने अगली बात पूछ ली, हौसला हो गया, क्या आपके भाई आमतौर पर उस सहन में चारपाई बिछाकर उससे बैठते हैं? कि जी हाँ। तो मैंने कहा ये अगर बैग से देखें तो ऐसे दिखाई देते हैं तीनों भाई आपके? कि जी। तो मैंने कहा जाइए, वो आप उनसे मिल लीजिए, जाके उनको कहिए कि भाई इस मसले को हल करें, तो इंशाल्लाह वो कर देंगे। तो मैंने कहा कि कल तो होके आई हूं। तो मैंने कहा नहीं, आप दोबारा चली जाइए, मसला हल हो जाएगा, वो आपसे यूं आगे पलट के जवाब देंगे, उसके बाद मसला हल हो जाएगा। तो यूं कश्फ के जारी होने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन न तो कोई, मैं कभी छत से उल्टा नहीं लटका, न मैं पंखे में रस्सी डाल के उल्टा लटक के पंखे को पूरी स्पीड पे चलाया, न कभी मैं किसी कब्र पर जाके बैठा, न कभी दरिया में खड़ा एक टांग पर हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये चीजें उस डायरेक्शन में, आज तक तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं जिसने कश्फ की किसी भी किस्म से, चाहे वो कश्फ कल्बी हो, कश्फ शख्सी हो, कश्फ सदूर हो, कश्फुल कबूर हो, किसी कश्फ को हासिल करने के लिए एफर्ट किए और उसे वो कश्फ हासिल हुआ हो, कभी नहीं हुआ अभी तक। इन चीजों में ना पड़िए, सिर्फ रब के चक्कर में पड़ जाइए कि रब मिल जाए। ये जिन लोगों को ये चीजें हासिल हो जाती हैं, करामात हासिल हो जाती हैं, तो वो लोग जहनी तौर पर उस बुलंदी पर चले जाते हैं जहां वो ये समझते हैं कि ये तो मदारी के शोबदे हैं, इनमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। तो वो एक ही चक्कर में रहते हैं कि रब से मुलाकात हो जाए। اور رب میرا ہو جائے. وہ ملاقات کا بھی کیا ہو, رب میرا ہو جائے. جو لوگ اس چکر میں رہے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے, یہ سب چیزیں خود بخود ان کے راستے میں آ جاتی ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے. تو وہ جن صاحب نے بھی آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے, تو میری ان صاحب کے لیے ایک ہی گزارش ہے کہ سب سے آسان نسخہ, گرچہ وہ میں خود تو استعمال نہیں کر سکا, میں نے تو عرض کیا میں تو آوارہ انسان ہوں, سارا دن سیٹی بجاتا سڑکوں پہ پھرتا رہتا ہوں, لیکن آپ کے لیے میں یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ آپ رب کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑ جائیے, یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی. لیکن ساتھ ہی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ رب کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے, تو یہ آپ کو کسی مداری کے شعبدے کی طرح یہ چیزیں دکھائی دیں گی, ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی, یہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں, یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. کسی صاحب نے میرے مرشد پاک صاحب کے بارے میں پوچھا ہے کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کو کہاں سے فیض حاصل ہوا, یعنی فزیکلی کس مرشد صاحب سے بیعت. کراچی میں ایک صاحب تھے بابا رحمت وارسی صاحب, ان سے فزیکلی بیعت تھے اور وہیں سے یہ سب سلسلے جاری ہوئے تھے. یہ کسی سوال پوچھا ہے کہ اشفاق احمد مرحوم نے فرمایا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں جہاں پر آسمان و زمین آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ ایک دائرہ سے مکمل ہوتے محسوس کریں گے. میں نے اشفاق صاحب کا یہ فرمان پڑھا نہیں, لیکن میں اپنے اندازے سے عرض کر دیتا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا. اشفاق صاحب نے یہ فرمایا ہوگا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں اور اس بلندی پر کھڑے ہو کر جب افق پر نظر ڈالتے ہیں, ہورائزن کو دیکھتے ہیں اور چاروں طرف گھوم کر ہورائزن پر نظر ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد, تو آپ کو ایک دائرہ سا کھینچا ہوا دکھائی دیتا ہے اس مقام پر جہاں زمین و آسمان مل رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم اردو میں افق اور انگریزی میں ہورائزن کہتے ہیں. میں نے بہت دیر پہلے یہی بات کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں, مکان کی چھت پر کھڑے ہو جائیں, تو ہمیں جو ہورائزن لائن اسے کہتے ہیں, جہاں افق ہوتا ہے یا جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, وہ ہورائزن لائن ہے. وہ ہورائزن لائن زمین پر اگر ہم کھڑے ہوں گے یا اونچے مکان کی چھت پر, تو 7.5 میل دور وہ ہورائزن لائن ہوتی ہے. وہ در حقیقت ہماری نگاہ کی حد ہے. اگر ہم کسی بہت بلند مقام پر کھڑے ہو جائیں تو 11.5 میل کی حد ہے, اور اگر جہاز پر ہوں تو شاید 21.5 میل دور ہورائزن لائن بنتی بھی دکھائی دیتی ہے. تو وہ دائرہ ہمارے ارد گرد کھینچتا ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد جو رہا ہوگا, یہ میرا گیس ہے, میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا, کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم کا دائرہ آپ کے ارد گرد اسی طرح مکمل ہوتا ہے جس طرح افق یا ہورائزن آپ کے چاروں طرف یکساں دوری پر ایک دائرہ دکھائی دیتا ہے. تو جتنے ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے وہ دائرہ اتنی ہی دور کھینچتا جائے گا, اتنی ہی دور زیادہ محسوس ہوگا. تو علم میں جس قدر علم ہم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں, انسان کی نگاہ میں اتنی ہی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ غالب ان کا مقصد ہوگا. اگر میں نے پڑھا ہوتا تو میں یقین سے بات کرتا آپ سے, لیکن یہ میں گیس کر رہا ہوں. کسی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ شاہ صاحب, بعض افراد کو آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یا آپ کی کتاب پڑھ کر بعض چیزوں کی موجودگی کا احساس ہو یا خوف لگے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ریڈیو اسٹیشن یا ٹیلی ویژن اسٹیشنز دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں وہ مسلسل اپنی نشریات ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں یا ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنا ریسیونگ سیٹ آن نہیں کیا ہوا ریڈیو یا ٹیلی ویژن تو ہم ان کی اس نشریات کو ریسیو نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی ہم ریسیونگ سیٹ اپنا آن کرتے ہیں اور اس فریکوینسی پر جاتے ہیں تو وہ مخصوص ریڈیو اسٹیشن یا ٹیلی ویژن اسٹیشن وہ ہمیں سنائی یا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے احوال پر مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی رہتی ہے۔ بعض اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ کسی شخص سے ملنے سے یا کوئی کتاب پڑھنے سے، کوئی واقعہ پڑھنے سے وہ ہمارے احوال پر جو مٹی اور گرد جمی ہے وہ ریموو ہوتی ہے تو ہمارے احوال کھل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں غیر مرئی چیزوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، اس دھوکے میں مت آئیے گا کہ اگر مجھ سے ملنے کے بعد آپ کو کچھ چیزوں کی یا غیر مرئی قوتوں کی موجودگی کا احساس ہو تو اس میں کوئی شاید آپ کا کمال ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں، وہ صرف آپ کی اپنی کیفیات ہیں، آپ کے اپنے احوال ہیں روحانی جن کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے شاباش اپنے آپ کو دیجئے، اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہیں شاہ صاحب سے کچھ حاصل ہوا۔ انسان کسی کو اسی وقت کچھ دے سکتا ہے اگر اس کی اپنی جیب میں ہو، تو میرے پاس تو سوائے گناہوں کے اور آوارگی کے اور کچھ ہے نہیں، تو میں کسی کو کیا دے پاؤں گا؟ ایک اس صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ شاہ صاحب، کیا سائل کسی فقیر کے در پہ جاتا ہے تو کیا فقیر ہر سائل کو یکساں ٹریٹ کرتا ہے یا فرق رکھتا ہے؟ کیونکہ آنے والا یا تو کسی دنیاوی حاجت یا علم کے حصول یا پھر فقیر سے محبت، دوستی یا فقیر کے عشق میں ملنے آ رہا ہوتا ہے، تو کیا آنے والے کی نیت سے فقیر واقف ہو جاتا ہے؟ تو کیا فقیر ہر سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے یا کسی کو خالی ہاتھ ہی بھیج دیتا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کوئی سائل گیا ہے وہ شخص فقیر ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ میں بیتکلف دوستوں میں بیٹھے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ تین چیزوں کا ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا، ایک اصلی پیر کا، دوسرے اصلی حکیم کا اور تیسرے اصلی ہومیوپیتھ کا۔ یہ تین لوگ صحیح، ان کو ڈھونڈنا بڑا دشوار کام ہے، بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعی صحیح فقیر ہے تو وہ آنے والے کو وہی کچھ دے کر بھیجتا ہے جس نیت سے وہ آیا ہے۔ ٹریٹمنٹ یکساں ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر کے پاس اگر صبح سے شام تک 100 مریض آتے ہیں تو ان سب کی جسمانی کیفیات مختلف ہیں، ان کی بیماریاں مختلف ہیں، ان کے عارضے مختلف ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہر ایک کو اے پی سی کی گولی یا لال شربت دینا شروع کر دے گا تو مریض کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو فقیر آنے والے کی نیت کے مطابق اس کو دے دیتا ہے۔ باقی یہ سوال رہ گیا کہ کیا فقیر پر سائل کے احوال کھلتے ہیں، تو بھائی یہ تو کوئی فقیر ہی بتا پائے گا، تو میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکوں گا آپ سے۔ لیکن میں نے اپنے مرشد صاحب کو کہتے ضرور سنا کہ میاں، ہمارے پاس تو جو آدمی جس نیت سے آتا ہے ہم اس کو وہی کچھ دے دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فقیر کو اندازہ ہوتا ہے آنے والے کی نیت کا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بھرم قائم رکھے اور اظہار نہ کرے اس بات کا کسی پر۔ صاحب نے سوال پوچھا کہ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ کیا توفیق رب سے مانگنی پڑتی ہے یا یہ عطائے رب ہوتی ہے؟ کیا جب رب انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے؟ دیکھیے جب آپ اللہ کو رب کہتے ہیں تو آپ ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرا یہ دعویٰ کہ تو پالنے والا ہے سچ ہے، میں تجھے تسلیم کرتا ہوں کہ تو رب ہے، اس لیے اللہ کو رب پکارے گا انسان، اللہ نہیں پکارے گا۔ تو پالنا بڑے وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، ہم اسے محدود معنوں میں سمجھتے ہیں کہ جو کھلائے پلائے، جو کپڑا دے دے، وہ پال رہا ہے۔ پالنا بڑے وسیع معنوں میں ہے، جب وہ رب سے منسلک ہوگا تو بڑے معنی اس کے بہت وسیع ہو جائیں گے۔ ہماری ہر ضرورت اور ہر خواہش کو رب پورا کرتا ہے تو وہ پالنے کے ذمے میں آتا ہے۔ جب کوئی باظرف آقا کسی غلام کو اپنے پاس غلام رکھتا، خرید کے لاتا ہے، تو ہر آقا اپنے ظرف کے مطابق اپنے غلام سے سلوک کرے گا۔ جو بہت اعلی ظرف آقا ہے وہ اس غلام سے خدمت تو لے گا، لیکن اس غلام کی چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک ضرورت پر نظر رکھے گا، اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ تو رب بہت ظرف والا ہے، سب سے زیادہ ظرف رکھنے والا ہے۔ تو وہ آقا جب اپنے بندے کو پالتا ہے تو اس کی ہر ہر خواہش، ہر ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اب بن مانگے عطا کرتا ہے۔ لیکن اس آقا کو آقا سمجھنے کا، اس کو ایکنالج کرنے کا کہ میں تجھے اپنا آقا مانتا ہوں، یہ اس کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اللہ سے نیکی کی توفیق ضرور مانگنی چاہیے، تاکہ ہم یہ ایکنالج کرتے رہیں زبان سے کہ اے میرے آقا، میں تجھے واقعی دل سے آقا مانتا ہوں، اس لیے اپنی تمام ضرورتوں کے لیے تیری طرف دیکھتا ہوں۔ جب رب انسان سے راضی ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو رب دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے رب علم عطا کرتا ہے اس کو عقل و فراست عطا فرما دیتا ہے، اور اسی عقل و فراست سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کسی صاحب نے منافقت کے بارے میں پوچھا ہے کہ منافقت کی تعریف بتا دے، کس کو کہتے ہیں اور منافقت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، انسان کا ظاہر اور باطن ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ منافقت سادہ اور سیدھی سی ایک تعریف ہے کہ انسان دل میں کچھ اور ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور زبان سے بالکل اس کے برعکس 180 degrees اپوزٹ لوگوں کو یقین دلائے، وہ منافقت ہے۔ اور انسان کو اپنے ظاہر اور باطن ایک کرنے کے لیے کوئی زیادہ مشق کی ضرورت پیش نہیں آتی، اگر انسان جو اس کے خیالات ہیں ان کو خوبصورت لفظوں میں اور پولائٹ ورڈز میں، یہ بہت ضروری ہے کہ سنت ہے یہ کہ پولائٹ ورڈز اور خوبصورت لفظ ان کے ذریعے سے اگر کنوے کر دے بندے کو، اور آہستہ آہستہ ظاہر اور باطن انسان کا ایک ہو جاتا ہے۔ شاید انہی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت بتا دے، کیا اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اور شاید کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا دور صغیر اور دور اکبر उसकी तादाद बता दें। इसके बारे में काफी तफसील से यहाँ जिक्र हुआ, आप सीडीज देख लीजिए, इन नशिस्तों का अहवाल उसमें है। अगर आपको न मिले तो आप यहाँ जो साहिबान सीडीज और प्रेजेंट पब्लिकेशंस को डील करते हैं, थाबर साहब और टीपू साहब, आप इनसे रब्ता कायम कर लें, या आपको वो गुफ्तगु निकाल कर दे देंगे सीडीज में से जहां सूरह अखलास का जिक्र है। ये जो इन साहब का तीसरा सवाल है, वो भी अभी मेरा ख्याल है शायद 2-3 महीने पहले ही इस मौजू पर यहाँ तकबर पर बात हुई थी और उसी जिम्न में आजी पर बात हुई थी। इनका असल में सवाल ये है कि आजी के बारे में बता दे कि इंसान अपने अंदर आजी कैसे पैदा कर सकता है और गरूर और तकबर किस तरह खत्म कर सकता है। ये यहाँ इस मौजू पे बात हुई भी है हमारी, और वो इन दो साहिबान से आप हासिल कर लीजिए, इंशाल्लाह उसमें काफी तफसील मिल जाएगी। ये शालिनी साहब का सवाल है कि कब्र के बारे में बता दे कि कब्र की जिंदगी, उसके हालात के बारे में बता दे, और कब्र की वहशत से किस तरह बचा जा सकता है, अज़ाब कब्र से बचने। भाई, जिन चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी रखा है उसको कैसे कोई आयां कर देगा, और अज़ाब कब्र से बचने का तरीका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है। हम किसी भी किताब को उठा के देख लें, उसमें अहादीस भी मिल जाएंगी, आगे अहादीस की तफसीर में पूरी डिटेल है। मुख्तलिफ इमामीन ने इस पर खासे लंबे चौड़े लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप अगर वहां देख लें तो दूसरे सारे साहिबान का वक्त बच जाएगा। किसी साहब ने पूछा है कि क्या फकीर की दहलीज पर आना बायस नेमत है या बायस रहमत, क्या फकीर के पास आने वाला भी फकीर हो जाता है। कहते हैं कि जो फकीर की निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया, क्या फकीर के पास आने वाला उसकी निगाहों में आता है। फकीर के पास आना ना नेमत है, ना रहमत है, ना जहमत है, ना मुसीबत है। ये इस पर मुनसर है कि फकीर के पास जाने वाला इंसान किस नियत से जा रहा है। अगर मुझ जैसा इंसान किसी फकीर के पास चला जाए तो क्या हासिल करेगा, वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि मैं तो जाऊंगा कि मुझे रेस के घोड़ों का नंबर पता लग जाए, प्राइस बॉन्ड के नंबर पता लग जाए, लॉटरी मेरी निकल आए, तो फकीर से क्या मिलेगा, उसे कुछ भी नहीं। अगर दुनियावी दुआ कराने गया है फकीर के पास, तो चूंकि फकीर पर फर्ज है कि जो आदमी उसके पास दुआ कराने आया दुआ कर दे, वरना अल्लाह की नजरों में वो बखील ठहरेगा, तो वो अपने आप को बखील की फहरिस्त में ले जाने से बचने के लिए मजबूर है कि वो दुआ कर देगा आपके लिए। फकीर के पास जाने का तो एक फायदा है इंसान को मेरी नजर में, दुनियावी कामों में कामयाबी और नाकामी तो चलती रहती है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है कि किसी फकीर के पास जाया जाए, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ सुखों से और कामयाबी से इबारत हो जाए। ये कानून फितरत के खिलाफ होगी ये बात। इंसान को अपनी जिंदगी के दोनों पहलू देखना है, खुशहाली और तंगदस्ती, राहत और मुसीबत, फारगुल बाली और अमीरी और गरीबी, दुख और सुख, ये सब एंजॉय करेगा बंदा, ये जिंदगी का हिस्सा है, इससे किसी तौर मुफर मुमकिन ही नहीं है। इससे हम सिर्फ एक सूरत में बच पाएंगे कि अगर हम इंसान से फरिश्ता हो जाएं। तो अगर हम इंसान से फरिश्ता होते हैं तो हमारी ये तमाम आजादी और وہ محدود اختیارات جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ سب واپس لے لیے جائیں گے، کہ کسی فرشتے کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے نہ اس کو کوئی عمل اور فعل کی آزادی ہے، وہ صرف اور صرف کمپیوٹر کی طرح کمانڈ کو فالو کرتا ہے۔ تو فقیر کے پاس دنیاوی اغراض سے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ماں سوائے کہ وہ آپ کو دعا کر دے گا آپ کے لیے، باقی مالک رب ہے، یہ رب کی اپنی مرضی ہے اس کی دعا کو قبول کرے یا رد کر دے، اس فقیر کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں رب سے اپنی بات منوا سکتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب اتنا بڑا ہے، وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اس کو کوئی شخص چاہے کوئی ہو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ایک ضرور ہے بات، کہ رب جن سے پیار کرتا ہے ان کو لاڈ لڈاتا ہے وہ، لیکن اختیار اس فقیر کا نہیں ہے، یہ رب ہی کی مرضی ہے کہ وہ لاڈ لڈائے یا دھتکار دے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو فقیر کے پاس جا کے دنیاوی کاموں کے لیے صرف دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی فقیر کے پاس انسان واقعتاً سچے دل سے چل جائے، فقیر کو یہ تو احساس ہو جائے گا کہ یہ جو علم لینے میرے پاس آیا ہے، کیا اس کے پیچھے کہیں یہ نیت تو نہیں کہ اگر مجھے روحانی علم حاصل ہو جائے تو میرے دنیاوی کام آسانی سے ہونے لگیں گے، تو وہ کچھ نہیں دیتا، وہ ٹال دیتا ہے۔ لیکن جو شخص واقعی رب تک پہنچنے کے لیے اور راہ ہدایت پکڑنے کے لیے اس فقیر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے علم مل جائے تاکہ میں راہ ہدایت پر چل پڑوں اور مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے، تو فقیر اسے علم سے ضرور نوازتا ہے، لیکن علم کے ملنے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ہمارے پاس ایک خالی گلاس ہے ہمارے سامنے، ہم جب اس میں پانی ایک ایک قطرہ کر کے ڈالنے لگتے ہیں تو گلاس سے چھلکتا کبھی نہیں، جب تک گلاس سے پانی باہر چھلکے گا نہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھر گیا پوری طرح۔ تو وہ ایک ایک قطرہ پانی کا اس گلاس میں اگر گر رہا ہے تو ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو انسان کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ بڑی میت ڈوز میں آپ کو ایک ایک قطرہ کر کے علم کا دیتا ہے تاکہ وہ آپ اسے اچھی طرح ابزارب کرتے چلے جائیں۔ اگر اوور ڈوز کر دے گا تو وہ علم آپ کی باڈی میں ابزارب نہیں ہوگا بلکہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ ایک لمبا اور صبر آزما پروسیس ہوتا ہے جس میں سے انسان گزرتا ہے، اس لیے دنیاوی طور پر یہ عام طور پر مشہور ہے کہ انسان کو 35 سال لگ جاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرتے ہوئے۔ تو فقیر کے پاس اگر آدمی علم حاصل کرنے جائے، روحانی علم، تو پھر صبر اور استقامت اس پر نظر رکھے اور یہ سوچنا بند کر دے کہ میں 50 بار فقیر کے پاس گیا ابھی تک مجھے کیا ملا وہاں سے۔ تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، جو ملا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہاتھ سے۔ یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ کسی عمل میں نفع اور نقصان کا خیال ختم ہو جائے تو یہ کون سا مقام ہوگا۔ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا قول مبارک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، عمل صرف رب کے لیے ہو، نہ کہ جنت کے حصول اور نہ دوزخ کے ڈر سے۔ بھائی صحیح رائے تو وہ دے گا جو اس مقام کو پہنچا ہو۔ تو میں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہاں آتا ہوں، ادھر ادھر سے راستے سے لوگوں سے باتیں سن کر آ کے یہاں کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں ہوتا مجھے کچھ بھی، لیکن میرا خیال ہے اس کو اندر کا مقام کہتے ہیں، یہ کوئی روحانی درجہ نہیں ہے، یہ اسلوب کا نام ہے، ایک طریقہ حیات کا نام ہے، کہ جہاں انسان سود و زیاں کے احساس سے اوپر چلا جائے، جہاں اس کی غرض سود و زیاں پر نہ رہے بلکہ اس کا زندگی کا مقصد رب کی دوستی کمانا ہو جائے، رب کو کمانا ہو جائے، تو وہ اسلوب قلندری کہلاتا ہے. اور جو لوگ اس مقام کو واقعتاً صحیح طریقے سے پہنچ پائے وہ قلندر کہلائے. اور قلندر اعظم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. یہ طریقہ جسے نصیب ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں سود و زیاں کا احساس ہی ختم ہو جائے. بھائی یہ میں کئی بار عرض کر چکا کہ جن صاحب نے کسی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، روحانیت کا ایک بنیادی اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم جن صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں دعا کے لیے، گائیڈنس کے لیے، صرف اور صرف انہی صاحب کے پاس جائیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں. اور اگر مرشد صاحب آپ کے کہیں دور ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، آسان ترین کام یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز مکمل کر لینے کے بعد دو رکعت نفل پڑھیے، اس کا ثواب اللہ سے درخواست کیجئے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کا ثواب آپ کے مرشد پاک کی روح کو بخش دے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے رجوع کر کے بیٹھ جائیے اپنے مرشد صاحب کی طرف اور ان کا نام لے کے پورا انہیں مخاطب ہو کے کہیے کہ مجھے یہ گائیڈنس چاہیے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں. تو یا تو ذہن میں ایک دم انسان کے اس کی گائیڈنس جس طریقے سے ہے وہ آ جاتی ہے، یا خواب میں مرشد آ کے بتا دیں گے، لیکن مسئلہ حل ہو جاتا ہے بشرطے کہ مرشد واقعی ہی کامل فقیر ہوں. کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرطے زندگی کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کر دوں گا. السلام علیکم.